الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته الله تعالى شأنه نے ہمیں دنیا میں صرف ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم ایسے کام کریں جن میں اس کی رضا مندی ہو اور ایسے کاموں سے بچے جن سے وہ ناراض ہوتا ہے. بس یہی ایک مقصد ہے. ہم نماز پڑھیں اس لیے کہ وہ نماز سے راضی ہوتا ہے، ہم زکوٰۃ دیں اس لیے کہ وہ زکوٰۃ سے راضی ہوتا ہے، ہم روزہ رکھیں اس لیے کہ وہ روزہ رکھنے سے راضی ہوتا ہے، ہم حج کریں اس لیے کہ حج سے وہ راضی ہوتا ہے، ہم خیرات کریں اس لیے کہ خیرات کرنے سے وہ راضی ہوتا ہے، ہم تلاوت کریں اس لیے کہ تلاوت کرنے سے وہ راضی ہوتا ہے، اور ہم زنا سے بچیں، شراب سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، دھوکہ دینے سے بچیں، بد نظری سے بچیں، اس لیے کہ اس قسم کے کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے. ایک ہی مقصد ہے. کہ اللہ راضی ہو جائے. ہر قدم کو اٹھانے سے پہلے انسان کو یہی سوچنا چاہیے کہ میرے اس قدم سے اللہ راضی ہوگا یا ناراض. اگر جواب یہ ہے کہ راضی ہوگا تو قدم اٹھاؤ، اور اگر جواب یہ ہے کہ ناراض ہوگا تو قدم روک لو. ہمیں تو صرف اللہ اور اللہ کی رضا پسند ہے، بس اس کے علاوہ کچھ پسند نہیں. نماز ہمیں اس لیے پسند ہے کہ وہ خدا کی پسند ہے، روزہ اس لیے پسند ہے کہ وہ خدا کی پسند ہے، زکوٰۃ خیرات اس لیے پسند ہے کہ وہ خدا کی پسند ہے. تیری جدا پسند میری جدا پسند، تجھے خود ہی پسند مجھے خدا پسند. اللہ ہم پہ چھا جائے بس. ہر وقت دل دماغ میں یہی بات رہے کہ میرا اللہ راضی ہے یا نہیں, اس نقل و حرکت سے میرا اللہ راضی ہوگا یا نہیں, میرے دل میں جو خیالات جنم لے رہے ہیں ان خیالات سے میرا اللہ راضی ہوگا یا نہیں. نماز پڑھ رہا ہوں, رکوع سجدہ قیام, اس سے تو اللہ راضی ہوتا ہے, لیکن نماز پڑھتے وقت میرے اندر کے جو جذبات ہیں کہ لوگ واہ واہ کریں گے, تو ان جذبات کی وجہ سے یہ جو نماز جو اللہ کو راضی کرنے والی چیز تھی اب وہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہو جائے گی. ہر وقت یہ فکر رہے, ہر وقت یہ فکر رہے کہ میرا اللہ راضی ہے یا نہیں, میرا اللہ راضی ہوگا یا نہیں, میں نے جو عمل کیا اس سے میرا اللہ راضی ہوا یا ناراض. راضی ہوا تو شکر ادا کرو, ناراض ہوا تو توبہ کرو, استغفار کرو, مناؤ اسے, راضی کر لو. میرے اس عمل سے اللہ راضی ہوگا کہ نہیں, راضی ہوگا تو کرو, ناراض ہوگا تو نہیں. اللہ چھا جائے ہم پر, اللہ چھا جائے, دل میں جو بھی جذبات اٹھتے ہیں وہ سب اللہ کی رضا والے, دل کے جتنے جذبات ہیں اللہ کی رضا والے. ہم کسی کو دیکھیں تو اس کی نعمتوں کو دیکھ کر بجائے جلنے کے ہمیں خوشی محسوس ہو, اس لیے کہ جلنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور خوشی سے اللہ راضی ہوتا ہے. اندر کے جذبات ایسے ہوں کہ جن سے اللہ راضی ہو, تو دل بھی اللہ چھایا ہوا ہو, دماغ بھی اللہ چھایا ہوا ہو, ہم وہی سوچیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے, ہاتھوں بھی اللہ چھایا ہوا ہو, ہم اسی چیز کو پکڑیں جس میں اللہ کی رضا ہو, اس چیز سے دور رہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو. شہوت سے کسی کو ہاتھ لگا دیا اللہ ناراض ہوتا ہے, آنکھوں پہ اللہ چھایا ہوا ہو, انہی چیزوں کو دیکھیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے, ان چیزوں کو ہرگز نہ دیکھیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے. پیشانی کے بالوں سے ٹخنوں تک اور ٹخنوں سے بھی نیچے انگلیوں تک اللہ جل جلالہ وعم منوالہ ہر ہر بال پر ہر ہر روئے پر چھایا ہوا ہو. اگر میرے بھائیو یہ کیفیت میری آپ کی ہو گئی تو پھر امت مسلمہ پورے عالم پر چھا جائے گی. میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر, میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر, وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. انبیاء علیہم السلام زمانے پہ چھا جاتے تھے, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین زمانے پہ چھا گئے, اولیاء زمانے پہ چھا گئے. خواجہ معین الدین اجمیری رحمہ اللہ تعالی ایسے زمانے پہ چھا گئے کہ اس ایک شخص کی زیارت کے نتیجے میں, اس ایک شخص کی زیارت کے نتیجے میں 90,000 لوگ مسلمان ہوئے. جس گلی سے گزرتے تھے ان کے چہرے کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے. اذا رؤوا ذکر اللہ, اذا رؤوا ذکر اللہ, اللہ تعالی شانہ کہ جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں ان کی علامت یہ ہوتی ہے کہ ان کے چہرے پہ جب نظر پڑتی ہے تو اللہ یاد آتا ہے. اذا رؤوا ذکر اللہ, کہ جب ان کے چہروں پہ نظر پڑتی ہے تو دل دماغ میں اللہ کی یاد آ جاتی ہے, اللہ کی یاد آ جاتی ہے, اللہ سے محبت پیدا کرنے کے جذبات اٹھتے ہیں, اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے جذبات اٹھتے ہیں, اللہ کی نافرمانی سے دور رہنے کے جذبات اٹھتے ہیں, اللہ کی اطاعت کرنے کے جذبات اٹھتے ہیں, دنیا کو چھوڑ دینے کے جذبات اٹھتے ہیں, آخرت کو اپنی بنانے کے جذبات اٹھتے ہیں, یہ جذبے جنم لیتے ہیں. اذا رؤوا ذکر اللہ, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ہمیں کس کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے, من نجالس, کس کے پاس بیٹھنا چاہیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک علامت یہی بتلا دی کہ جس کی صحبت میں تمہیں اللہ یاد آئے، جس کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ یاد آئے، جس کی صحبت میں بیٹھ کر آخرت کی فکر بڑھے، اور جس کی گفتگو کو سن کر تمہارے علم میں اضافہ ہو، کوئی نہ کوئی دین کی نئی بات سمجھ میں آئے، ایسی بات جسے ہم پہلے جانتے تھے لیکن اس کی سمجھ نہیں تھی. موسیٰ ابن ابی عائشہ رحمہ اللہ تعالی بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے ایک شاگرد جریر کہتے ہیں کہ کنتو اذا رأیتو موسیٰ ذکرت اللہ لرؤیتہ، جب جب بھی میری نظر میرے استاد موسیٰ ابن ابی عائشہ پر پڑتی تھی تو نظر پڑتے ہی مجھے اللہ یاد آ جاتا تھا. اللہ یاد آ جائے، دیکھ کر کہ اللہ یاد آ جائے، دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. تو جیسے ہی دیکھیں تو دل دماغ میں اللہ کی یاد، اللہ کی یاد آ جائے، اللہ کا خیال آ جائے. اور مرتبہ اللہ کے ولی کا جتنا اونچا ہوگا، دل پر اللہ کی یاد کا اثر بھی اتنا ہی گہرا ہوگا. تو خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دل پر اتنی محنت کی تھی، اور اللہ تعالیٰ شانہ کی ولایت میں اتنے اونچے مقام پر حامل تھے کہ جب ان کے چہرے پہ نظر پڑتی تھی تو اللہ جو یاد آتا تھا وہ اس کیفیت اور اس اعلیٰ درجے کے ساتھ یاد آتا تھا کہ اس کی یاد دل میں بس جاتی تھی اور زبان کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو جاتی تھی. میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے، میں زمانے پہ چھا گئے. مقصود اللہ کی رضا ہے ہر مرحلے میں. رات کو آپ سوئیں، بستر میں داخل ہوں، تو اس وقت بھی نیت یہی ہونی چاہیے کہ میں ایسا کوئی کام نہ کروں بستر میں جس سے میرا اللہ ناراض ہو. صبح اٹھیں، میں ایسا کوئی کام نہ کروں جن سے اللہ ناراض ہو. باہر نکلے، میں ایسا کوئی کام نہ کروں جن سے اللہ ناراض ہو. اسے میرے بھائیوں مقصود بناؤ، مقصود بناؤ. کیا مقصود بناؤ؟ کہ میری زندگی میں ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے جس سے اللہ ناراض ہو. یہ اسے ٹارگیٹ بناؤ، اسے گول بناؤ، اسے ہدف بناؤ، اسے مقصد بناؤ. اگر عبادت کو مقصد بناؤ گے تو نماز بھی ہوتی رہے گی، تلاوت بھی ہوتی رہے گی، خیرات بھی ہوتی رہے گی، اور ساتھ میں گناہ بھی ہوتے رہیں گے. نہیں، مقصد یہ بناؤ کہ گناہ نہیں ہونے چاہیے، اور دوسرا مقصد گناہ سے بچنے کے ساتھ ساتھ جتنے زیادہ نیک کام ہو جائیں وہ بھی اچھا ہے. اس وقت لوگوں کا ہدف کیا ہے کہ میں جتنے زیادہ اچھے کام کر سکوں کروں گا، بس یہ مقصد ہوتا ہے، تو ساتھ میں گناہ بھی ہوتے رہتے ہیں. نہیں، مقصد اصل یہ ہونا چاہیے کہ میری زندگی میں اللہ کی نافرمانی بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور نمبر دو کے اوپر یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ جتنے اچھے اچھے کام بھی ہو جائیں. تو گناہ نہیں ہوں گے تو فرض نہیں چھوٹے گا، گناہ نہیں ہوں گے تو واجب نہیں چھوٹے گا، گناہ نہیں ہوں گے تو حرام نہیں ہوگا، گناہ نہیں ہوں گے تو مکروہ تحریمی نہیں ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ جتنے اچھے اچھے اور کام ہو جائیں تو اب سنت بھی آئے گی زندگی میں، مستحب بھی آئے گا زندگی میں، نفل کام بھی آئیں گے زندگی میں. اور یہ جو رضائے الہی کی نیت ہمیں رکھنی ہے، وہ ہر حال میں، اس وقت بھی جب ہم بالکل نارمل ہوں، اور اس وقت بھی جب ہم جذبات سے مغلوب ہوں اور ایموشنل ہوں، ایموشنل ہو، جذبات میں ہو. جیسے غمی کے موقع پر، غمی کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ لیس منا، لیس منا من ضرب الخدود. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غمی کے موقع پر غمی سے مغلوب ہو کر، غمی کے جذبات سے مغلوب ہو کر، ایموشنل ہو کر اگر کوئی رخسار بھی مارے گا، باپ کے مرنے کی وجہ سے، بیوی کے مرنے کی وجہ سے، شوہر کے مرنے کی وجہ سے، اور اپنے گریبان کو پھاڑے گا، نوحہ کرے گا، نوحہ ماتم، اور ماتم کی یہ شکلیں ہیں، چہرے کے اوپر یوں مارنا، گریبان کو پھاڑنا، ودا بداول جاہلیہ، اور زمانے جاہلیت میں ایسے موقع پر چیخ چلا کر جو کچھ بولنے کی عادتیں تھیں ان چیزوں کو بولنا، جو یہ کام کرے گا تو دیکھو جذبات سے مغلوب ہو کر کر رہا ہے, کہا کہ یہ میرے طریقے پر نہیں ہے, یہ میرے طریقے پر نہیں ہے, یہ طریقے سے ہٹا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان باتوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے, اور جذبات اور ایموشنل جذبات سے مغلوب ہو کر ایموشنل ہو کر بھی اگر کوئی ایسا کام کرے گا اس سے اللہ کی ناراضگی آئے گی. اسی طرح خوشی کا موقع ہے, دلہا میاں خوشی کے موقع پر خوشی کے جذبات سے مغلوب ہو گئے اور مغلوب ہو کر ایسے کام کر رہے ہیں جنہیں نہیں کرنے چاہیے. ماں اپنے بیٹے کی شادی, ماں اپنی بیٹی کی شادی کی خوشی میں جذبات سے مغلوب ہو کر وہ کام کرنے لگ جاتی ہیں جو نہیں کرنے چاہیے. باپ, دوست احباب, فیملی, تو چاہے اپنے ایموشنز سے مغلوب ہو کر یا اپنے رشتہ داروں سے مغلوب ہو کر, سوسائٹی سے مغلوب ہو کر, شادی کے موقع پر ایسا ہم کوئی کام کریں جس سے اللہ ناراض ہو, یہ ایک مومن کا شیوا نہیں ہے. اس سے کہ مومن کی تو زندگی, مومن کی زندگی کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ وہ وہی کام کرے جس سے اللہ راضی ہو, اور ہر اس کام سے بچے جس سے اللہ ناراض ہو. تیری جدا پسند, میری جدا پسند, تیری پسند کچھ اور ہوگی, میری پسند کچھ اور, تیری جدا پسند, میری جدا پسند, تجھے خود ہی پسند, تجھے خود ہی پسند, میں اور میرے دل میں جو بات آئی وہی میں تو کروں گا, تجھے خود ہی, مجھے خدا پسند, میں تو وہ کام کروں گا جو اللہ کو راضی کرتا ہے. جو دنیا پہ چھانے والے لوگ ہیں اور آخرت میں کامیاب ہونے والے لوگ ہیں, ان میں یہی خوبی تھی, کچھ بھی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, باپ ناراض ہو جائے, ماں ناراض ہو جائے, باپ مر جائے, ماں مر جائے, لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں ہو سکتی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے تو ان کی ماں نے سمجھایا کہ بیٹا تم مرتد ہو گئے, ظاہر ہے کہ اپنے آبا و اجداد کے مذہب کو چھوڑ کر دوسرا نیا مذہب اختیار کیا تو ارتداد ہی ہے ان کی نظر میں. کہ بیٹا تم مرتد ہو گئے, صابی ہو گئے, مذہب چھوڑ دیا تم نے, دوبارہ آ جاؤ ادھر. لیکن نہیں, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مانے. تو ماں نے کھانا پینا بند کر دیا, ہنگر سٹرائک, کھانا پینا بند کر دیا. اور انہیں پتا تھا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بہت زیادہ فرما بردار بیٹے ہیں, اور وہ خیر کا دور تھا, اس زمانے میں لوگ ماں باپ کی بہت فرما برداری کرتے تھے, زمانے کفر میں بھی. تو دل میں جو ہے, دل میں ماں کی بہت محبت تھی, اور ماں کھا بھی نہیں رہی ہے, اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ نہ پانی پی رہی ہے نہ کھانا کھا رہی ہے. سمجھایا کہ ماں تو کھا لے, میں مذہب کو چھوڑنے والا نہیں ہوں, ماں تو کھا لے, مذہب کو چھوڑنے والا نہیں ہوں, ماں تو کھا لے, مذہب کو چھوڑنے والا نہیں ہوں. آخر میں انہوں نے کہا کہ ماں تو کھا یا مت کھا, تو زندہ رہ یا مر جا, مگر ایک بات یاد رکھ لے, اللہ کے کلمے کو چھوڑنے والا نہیں ہوں, مجھے تجھ سے بہت محبت ہے. لیکن یہاں کرنچ ہے, کرنچ, کرنچ کہاں آ جاتا ہے, اللہ کچھ کہے اور ماں کچھ کہے, یہ کرنچ ہے. ماں ایسی بات کرنے کے لیے کہے جس کو کرنے سے اللہ ناراض نہیں ہوتا, تو ماں کی بات ماننی چاہیے ہر حال میں. باپ ایسی بات کہے کہ جس پر عمل کرنے سے اللہ ناراض نہیں ہوتا, تو ہر حال میں باپ کی بات ماننی چاہیے. لیکن ماں کچھ کہے اور اللہ کچھ کہے, اور ماں کی بات ماننے سے اللہ ناراض ہوتا ہو, تو ایسے موقع پر ماں کی بات نہیں مانی جائے گی. یہ شریعت کا قاعدہ ہے, لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, کہ مخلوق میں سے کوئی بھی ایسا کوئی تقاضا کرے جس کے نتیجے میں خالق ناراض ہو رہا ہو, اس وقت مخلوق کی ذرہ برابر رعایت نہیں کی جائے گی, چاہے کوئی بھی ہو, چاہے کوئی بھی ہو. یہ خاص وصف ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا, خاص وصف. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ نہیں پائیں گے اس قوم کو یا ایسی قوم کو جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے کہ وہ جذبات سے مغلوب ہو کر محبت رکھے ان لوگوں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہوں، ایسا نہیں پائیں گے آپ. ولو کانوا آباءہم، چاہے وہ باپ ہی کیوں نہ ہو، او ابناءہم بیٹا ہی کیوں نہ ہو، او اخوانہم بھائی ہی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم یا خاندان کے دوسرے افراد ہی کیوں نہ ہو، نہ پرائیوں کے معاملے میں تو وہ پرواہ کرتے ہی نہیں، اپنوں کے معاملے میں پرواہ نہیں کرتے. اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں جذبات سے مغلوب ہو کر اپنوں کے ساتھ ہو جائے، اپنوں کی فیور میں کوئی قدم اٹھائے، نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اس آیت کے ذیل میں حضرت مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو قتل کر دیا. ولو کانو آباہم، اپنے خود کے باپ کو قتل کر دیا ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. کیوں بھائی؟ اس سے کہ بہت اونچے مقام کے وہ آدمی تھے. ان لکل امت امینا و امین ہذہ الامت ابو عبیدہ ابن الجراح. ایک وفد آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کا وفد، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ آپ بھیجئے، ایک ایسے شخص کو بھیجئے جو سچا پکا امانت دار ہو، جو پورا پورا امانت دار ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو عبیدہ کو لے جاؤ، اس لیے کہ ہر امت میں امانت کا ایک چیمپئن ہوتا ہے، امانت داری کا. امانت سارے صحابہ امانت دار ہیں، لیکن کچھ کچھ خصوصیتیں ایسی ہیں کہ جن میں ایک صحابی ممتاز ہوتا ہے. تو کہا سب سے زیادہ ممتاز اگر امانت داری میں کوئی ہے تو ابو عبیدہ ہے. اور کتنے اونچے تھے ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ؟ جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور خلیفہ منتخب کرنے کا وقت آیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبہ دیا، اس خطبے کے اخیر میں فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر، رضیت لکم احد ہذین الرجلین عمر بن الخطاب او ابا عبیدہ. کہا کہ میں تقریر کر چکا ہوں اور یہ بات طے کر چکا ہوں، سمجھا چکا ہوں کہ خلیفہ قریش میں سے ہوگا. اب میں قریش میں سے دو آدمیوں کے نام لیتا ہوں، ان میں سے جس کو چاہے آپ خلیفہ بنا لیجئے، یا تو ابو عبیدہ کو بنائیے یا عمر بن خطاب کو بنائیے. یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نظر میں ابو عبیدہ اتنے اونچے آدمی تھے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بلا فصل بن سکتے تھے. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر ان کو کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے. اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ آیا، حضرت جب حضرت ابو بکر نے یہ اعلان کیا کہ میں تمہیں سمجھا چکا ہوں کہ خلیفہ تو قریش میں سے ہوگا، الائمہ تو من قریش، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول مقرر کر کے گئے ہیں کہ خلیفہ ہمیشہ قریش میں سے ہوگا، اس لیے انصار کے فضائل اپنی جگہ پر ہیں لیکن ان میں سے ہوگا، اور قریش میں سے دو آدمیوں کی طرف میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں، عمر یا ابو عبیدہ. عمر یا ابو عبیدہ، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، کچھ بولے نہیں، کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر کے حضرت ابو بکر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اپنے ہاتھ میں لے کر کے کہا کہ ایکون ھذا وانت حی، کیا عمر یا ابو عبیدہ خلیفہ بن سکتے ہیں جبکہ آپ ہم میں زندہ ہیں؟ اور پھر اعلان کیا کہ میں ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہوں اور یہ ہمارے خلیفہ ہے. بس وہاں میرے بھائیو یہی خوبی تھی. کیا خوبی تھی؟ کیا خوبی تھی کہ میں ان کو دے دوں اور میں ان کو دے دوں. وہاں جذبہ دینے کا تھا اور ہمارے یہاں جذبہ لینے کا ہے، ہمارے یہاں جذبہ چھیننے کا ہے کہ مولانا کیوں مجھ سے بڑے ہو جائیں. نا نا بھائی نا، ذرا کسی نے ان کے بارے میں کہہ دیا کہ بھائی بخاری شریف کے استاد کا انتقال ہو گیا ہے اور اب ہم ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں، فوراً ہمارے ذہن میں خیال آئے گا کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ بخاری پڑھائیں. وہاں یہ ہوتا تھا کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ بخاری پڑھائیں، یہ ہمارا جذبہ. اور وہاں ان کے ہوتے ہوئے میں بخاری پڑھاؤں. حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی کے دور تک یہ خیر رہی، اور بعد میں بھی امام مالک کے زمانے میں ہر بڑا فقیہ یہ کہتا تھا کہ امام مالک موجود ہوں اور ہم فتویٰ دیں. نہ 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 یہ نہیں ہو سکتا. ایفتا و مالک فی المدینہ, یہ بڑے نہیں, یہ بڑے یہ بڑے یہ بڑے, میں چھوٹا. اور ہمارے زمانے میں یہ چھوٹا یہ چھوٹا یہ میں بڑا, یہ فرق آ گیا. تو کہا کہ نا آپ موجود اور میں, اور میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ عمر اور ابو عبیدہ دونوں کے نام لیے تھے, دو کے, ان دونوں میں فیوریٹ کون تھا؟ صحابہ کے دلوں میں زیادہ قدر کس کی تھی, ابو عبیدہ کی یا حضرت عمر کی؟ حضرت عمر کی. حضرت عمر سمجھ رہے تھے کہ اگر میں خاموش رہا اور ابو بکر کی بات پر عمل کر کے لوگوں نے ہم دونوں کی طرف توجہ کی تو زیادہ تر لوگوں کا رجحان میری طرف ہی ہو جائے گا, تو اس کو ٹالنے کے لیے مجھے ہی کھڑا ہونا پڑے گا. وہ کھڑے ہو گئے. اللہ تعالی شانہ ہمیں اپنے آپ کو مٹانے کی توفیق عطا فرمائے. مٹانے کی, دنیا میں جو اپنے آپ کو مٹاتا ہے, دنیا میں جو اپنے آپ کو مٹاتا ہے وہ صرف آخرت میں بڑا نہیں رہے گا, دنیا میں بھی بڑا رہے گا. جو اپنے کو عزیز سمجھتا ہے, بڑا سمجھتا ہے, اپنے کو بڑا سمجھتا ہے, وہ خالق کی نظر میں بھی چھوٹا ہوتا ہے, اور جب خالق کی نظر میں چھوٹا ہوتا ہے تو مخلوق کی نظر میں بھی اللہ اس کو چھوٹا بنا دیتے ہیں, اور جو اپنی نظر میں چھوٹا ہوتا ہے وہ خالق کی نظر میں بڑا, اور جب خالق کی نظر میں بڑا تو مخلوق کی نظر میں بھی اللہ اسے بڑا بناتے ہیں. حضرت ابو بکر خلیفہ ہو گئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ انتقال سے پہلے نامزد کر کے گئے کہ میرے انتقال کے بعد عمر خلیفہ ہوں گے. سب اس پر متفق ہو گئے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت ابو عبیدہ کا انتقال ہو گیا رضی اللہ عنہ. انتقال ہو گیا, اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا موقع آیا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شورا مقرر کی, اور شورا مقرر کر کے شورا سے کہا کہ میرے انتقال کے بعد یہ شورا خلیفہ کو مقرر کرے گی. اشرع مبشرہ میں سے جتنے لوگ باقی رہ گئے تھے کہا کہ یہ شورا ہے اور میں یہ کام شورا کو سونپ رہا ہوں اور شورا خلیفہ کو مقرر کرے گی. حضرت ابو عبیدہ انتقال کر چکے ہیں, حضرت ابو بکر انتقال کر چکے ہیں, حضرت عمر اشرع مبشرہ میں سے جو باقی حضرات تھے ان کی شورا بنا کر جا رہے ہیں کہ یہ خلیفہ منتخب کریں گے, اور شورا نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جب شہادت واقع ہو رہی ہے اور بستر پر آپ اس زخمی حالت میں لیٹے ہوئے ہیں تو ایک جملہ آپ نے فرمایا یہ شورا مقرر کرنے سے پہلے, کیا جملہ فرمایا؟ لو کان ابو عبیدت حیین لستخلفتہ, اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو میں یہ شورا بنا کر نہ جاتا, میں انہی کو خلیفہ مقرر کر کے جاتا. یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابو عبیدہ کو فضیلت دے رہے ہیں. کیوں بھائی؟ اس سے کہ مقام بہت اونچا تھا, اور اس مقام کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ جنگ بدر میں تلوار اٹھا لی اور اپنے والد کو قتل کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ والد اللہ کے نبی کے خلاف آئے تھے, اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے. یعنی تھوڑی دیر کے لیے بھی جنبش نہیں آئی. اللہ کے حکم کے مقابلے میں نہ کسی کی بات نہیں. او ابناہم, او ابناہم, باپ ہو بیٹا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں مقابلے میں آئے تھے دوسری طرف سے, ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونے کے بعد ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو جنگ بدر کی کار گزاری بیان کرنے لگے, تو کہنے لگے کہ ابا جنگ بدر میں ایک موقع ایسا آ گیا تھا کہ آپ میری تلوار کی زد میں تھے, لیکن پیدری محبت کا جذبہ ہوا اور دل میں یہ خیال آیا کہ نہیں, عبد الرحمن अपने बाप पर कैसे तलवार चला सकता है, जुम्बिश आ गई, हिम्मत नहीं हुई। तो सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह उन्होंने फरमाया कि बेटा बहुत अच्छा हुआ कि तुम मेरी जगह पर न थे, खुदा की कसम अगर तुम होते तो आज जिंदा न होते, आज जिंदा न होते। वलो कानू अबाहुम औ अबनाहुम औ इख्वानहुम, मुसब इब्ने उमेर रजी अल्लाह तआला अन्हु की तलवार की जद में जंगे बदर में उबैद इब्ने उमेर उनका भाई आ गया, नहीं छोड़ा। लाका अतली मखलूक इन क्रंच आ जाए, क्रंच क्रंच आ जाए, क्रंच आ जाए। एक तालिब इल्म है, उसको हलाल हराम का इल्म है, तलबुल इल्म फरीजतुन अला कुल्ले मुस्लिमीन, एक मुसलमान के पास जितना एवरेज दर्जे का हलाल हराम का इल्म होना चाहिए वो इल्म है उसके पास, और फिर वो कहे कि मैं आलिम बनने के लिए जाना चाहता हूं और मां बाप कहे कि नहीं नहीं जा सकता, तो शरीयत उसे यह कहती है कि मां बाप की इताअत करो, इसलिए कि यह फर्ज नहीं है, यह फर्ज किफाया है, फर्ज ऐन नहीं है। ऐसे मौके पर मां बाप की इताअत करनी पड़ेगी। एक शख्स तबलीग में जाना चाह रहा है, तबलीग में जाना फर्ज ऐन नहीं है, और मां बाप मना कर दे तो बात मानो मां बाप की, हर जगह पर मां बाप की बात मानो, सिर्फ एक जगह पर नहीं मान सकते जब मां बाप की बात अल्लाह की बात से टकरा जाए। उमरा करने के लिए जाना चाहते हैं, उमरे के लिए जाना फर्ज नहीं है, मां बाप मना कर दे नहीं जा सकते आप। ये सहाबा की खसूसियत थी, ये सहाबा की खसूसियत थी, मगलूब नहीं होते थे किसी भी चीज से, हर जगह पर उनकी अकल बराबर काम करती थी, बराबर काम करती थी, सही फैसला करती थी। इसीलिए इसीलिए ये उसूल बयान कर दिया उम्मत का इजमाई उसूल, अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल, सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन में से हर शख्स ऐसा आदिल है कि उसकी अकल कभी गलती नहीं कर सकती। वो दीन के मामले में जब भी कोई फैसला करता है वो फैसला सही ही होता है। अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल, हर सहाबी आदिल है, और आदिल होने के लिए अकल का एतदाल पर होना जरूरी है, वरना आदिल नहीं रह सकता। कुव्वत अकलिया, कुव्वत गजबिया, कुव्वत शहविया, जब एतदाल पर हो, कंट्रोल में हो, वरना अकल जब अपनी जगह से हट जाती है, अकल जब अपनी जगह से हट जाती है तो साहिब इल्म इल्म की तशरी में गलती करता है, साहिब इल्म गलती में तशरी करता है। इसीलिए ये मत देखो कि किसके पास इल्म बहुत ज्यादा है, ये देखो कि इल्म के साथ तकवा भी है या नहीं। उस आलिम के पीछे चलो जिसके पास इल्म के साथ तकवा भी है। इसलिए अगर सिर्फ इल्म होगा और तकवा नहीं होगा तो कुव्वत शहविया इधर उधर होगी, कुव्वत गजबिया इधर उधर होगी, और कुव्वत शहविया और कुव्वत गजबिया इधर उधर होती है तो अकल भी इधर उधर होती है, और जब अकल इधर उधर होती है तो तशरी गलत करेगा, वो समझाएगा गलत। इल्म किसके पास बहुत ज्यादा है, कौन बहुत अच्छा बोलता है, ये मत देखो, ये देखो कि किसके पास इल्म और खशियत इलाही है। कुरान ने कहा कि इन्नमा यक्षल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, उन उलमा के पीछे चलो जिनके पास खशियत है, ये अलामत बयान कर दी कुरान ने। खशियत आखिरत की फिक्र, अल्लाह का डर, आजाद होकर के जो मर्जी में आए वो बोलने वाले ना हो, फॉलोइंग की उनको परवाह ना हो, उनको हक की परवाह हो कि मेरा अल्लाह किस बात से राजी होगा। अल्लाह ताला शानो हमें अमल की तौफीक दे। तो शादी के मौके पर भी हमें बहुत एहतियात करने की जरूरत है मेरे भाई, गमी के मौके पर भी, शादी के मौके पर भी, कि हम मगलूब होकर, और इस किस्म की बातें जब इल्म से ताल्लुक रखने वालों के मजमे में, दीन से ताल्लुक रखने वालों के मजमे में, दावत और तबलीग से ताल्लुक रखने वालों के मजमे में, खानकाहों से ताल्लुक रखने वालों के मजमे में की जाती हैं, تو سب بہت خوش ہوتے ہیں اور 100% جو ہے وہ بولنے والے کے ساتھ متفق ہوتے ہیں, لیکن جب ان کے گھر میں شادی آتی ہے تو سب چوپٹ. ان کے گھر میں شادی آتی ہے پھر ہر ایک کی رعایت رکھتے ہیں, اگر رعایت کسی کی نہیں ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی. چھوٹے چھوٹے بچوں کی رعایت, بچے جو مطالبہ کرتے ہیں بھائی دے دو نا, خوشی کا موقع ہے. کوئی منع کرے بچوں کو کہ نہیں 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 بیٹا یہ نہیں, ارے بھائی دے دو نا, خوشی کا موقع ہے, مان لو نا خوشی کا موقع ہے. اور خاندان کے جو افراد ناراض ہوتے ہیں ان کو مناتے ہیں, ان کے قدموں میں ٹوپی رکھ دیتے ہیں کہ نہیں 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 آپ راضی ہو جاؤ, آپ راضی ہو جاؤ. اگر رضامندی کی فکر نہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی. اللہ ناراض ہوتا رہے کوئی حرج نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح روضہ پاک میں تڑپتی رہے, اس کی کوئی فکر نہیں, اس کی کوئی فکر. جن کا خون بہا میرے اور آپ کے لیے, جن کے دانت شہید ہوئے میرے اور آپ کی وجہ سے, جو لہو لوہان ہوئے میرے اور آپ کی وجہ سے, جنہوں نے پتھر کھائے میرے اور آپ کی وجہ سے, جن کے راستوں میں کانٹے بچھائے گئے میرے اور آپ کی وجہ سے, جن کو گالیاں دی گئی میرے اور آپ کی وجہ سے, ہم تک یہ دین پہنچے اس کے لیے کیا کیا مشقتیں جھیلی میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا ان کا اتنا حق نہیں بنتا کہ ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچیں کہ میرے اس قدم سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے یہاں شادیاں ہوتی تھیں تو وہ بھی خوشی کا موقع ہوتا تھا, وہ بھی انسان تھے ہماری طرح, ان کے جذبات بھی انگڑیاں لیتے تھے, جذبات کی موجوں کے تلاطم ان کے دلوں میں بھی برپا ہوتے تھے, لیکن ٹوٹل کنٹرول, ٹوٹل کنٹرول. ہم نفس کے غلام اور وہ اللہ کے غلام تھے اور نفس ان کا غلام تھا. ہم نفس کے غلام, ہم نفس کے غلام, نفس جو کہتا ہے وہ ہم کرتے ہیں, اور وہ اللہ کے غلام تھے اور نفس ان کا غلام تھا. نفس سے وہ کام کرواتی تھی جو اللہ چاہتا تھا. نفس کو پامال کرتے تھے وہ, نفس کو پامال, کنٹرول میں نفس, اور نفس ذرا ادھر ادھر ہوتا تھا اسے ذلیل کرتے تھے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے ایک ایسی بات نکل گئی جو نہیں نکلنے چاہیے تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں. ایک کالی ماں کے بیٹے, ایک کالی عورت کے بیٹے, یعنی گویا ہمارے زمانے میں کہیں گے کہ یہ نیگرو, طنز کے طور پر کہا, ایک کالی عورت کے بیٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت گئی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی تھے, نفس نے ادھر ادھر تھوڑا کر دیا لیکن احساس انہیں ہوا کہ غلطی ہو گئی ہے میری, اور جب غلطی ہو گئی ہے اور نفس نے مجھ سے ایسا کام کرایا ہے, نفس میری نافرمانی کر رہا ہے. اسے بیٹا نافرمانی کرتا ہے تو سرزنش کرتے ہیں, پکڑ دھکڑ ہوتی ہے. اسٹوڈنٹ طالب علم اگر کلاس میں بیہیو نہیں کرتا تو استاد سرزنش کرتا ہے, سزا بھی دیتا ہے, ڈیٹینشن بھی دیتا ہے, کلاس سے باہر کر دیتا ہے. تو انہوں نے پہچان لیا کہ نفس حرکت میں آیا اور اس نے وہ کام کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا, میرے کنٹرول میں تھوڑی دیر کے لیے نہیں رہا, اسے دوبارہ کنٹرول میں لانا چاہیے. تو زمین پر لیٹ گئی, اور زمین پر لیٹ کر کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میرے نفس نے تمہیں حقارت کی نظر سے دیکھا تو اس نفس کو سزا ملنی چاہیے. یہ تمہارا کالا پاؤں جو ہے, پاؤں نیچے گرد ہوتی ہے, اس کالے پاؤں کو میرے رخسار پہ رکھو تاکہ یہ دماغ ٹھکانے پر آ جائے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ کیا کہہ رہے ہیں ابو ذر, آپ ہو جاتی ہے تو میں وقتی اشتعال کی وجہ سے آدمی جو بات زبان سے نہیں نکلنی چاہیے نکال دیتا ہے. کہا کہ نہ, لا ارفع خدی, میں اپنے رخسار کو نہیں اٹھاؤں گا زمین سے جب تک کہ تم اپنے قدم کو میرے دوسرے رخسار پہ نہ رکھو. نفس کبھی ان پر حاوی نہیں ہوتا تھا, ادھر ادھر جا نہیں سکتا تھا, اور اگر چلا جاتا تھا تو فوراً سزا دیتے تھے. تو نفس ہر وقت ڈر میں رہتا تھا کہ کہیں مجھے سزا نہ ملے, کہیں مجھے سزا نہ ملے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے صحابی، فیورٹس میں سے، اشرعی مبشرہ میں سے، ویسے تو بہت صحابہ ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صراحت کے ساتھ جنت کی بشارت دی تھی. من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنۃ فلینظر الی ھذا، جو شخص چاہتا ہے کہ جنتیوں میں سے کسی کو دیکھے تو اس کو دیکھیں، اس قسم کے جملے ملتے ہیں. لیکن اشرع مبشرہ، وہ دس صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی گئی تھی، اس اصطلاح کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی مجلس میں یہ کہا گیا تھا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، یہ بھی جنت میں، 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 ان میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بھی ہیں. یہ دس صحابہ ہیں. کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ صرف دس صحابہ ہیں جن کو جنت کی بشارت دی. قرآن نے تو تمام صحابہ کو جنت کی بشارت دی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. علامہ خطابی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ جب یہ کہہ دے کہ میں اپنے فنا بندے سے راضی ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ یہ کبھی بھی ایسا کوئی کام کرنے والا نہیں ہے جس سے مجھے ناراض ہونا پڑے گا. انسان غلطی کر سکتا ہے. مولانا کا طرز عمل 6 مہینے، 8 مہینے، 10 مہینے، 1 سال، 2 سال دیکھ کر کے میرے دل میں خیال آیا کہ یار یہ میرا بڑا وفادار دوست ہے، میرا بہت لویل فرینڈ ہے، اور میں کسی کے سامنے کہوں کہ میں مولانا سے راضی ہوں، میں غلطی کر سکتا ہوں، اس لیے کہ مجھے پتا نہیں کہ مولانا 4 مہینے کے بعد کیا کرنے والے ہیں. لیکن اللہ جب کسی کے بارے میں کہے کہ میں اس سے راضی ہو گیا، تو اللہ قیامت تک کا فیوچر کو جانتے ہیں، قیامت کے بعد کے فیوچر کو بھی جانتے ہیں. تو اللہ جب کسی کے بارے میں کہے کہ میں راضی ہو گیا، اس کا مطلب یہ کہ یہ ایسا کوئی کام اب نہیں کرے گا جس سے میں ناراض ہو سکتا ہوں. تو سب جنتی صحابہ، لیکن یہ اشرع مبشرہ بہت قریب، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ. اور جب یہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک بھائی چارے کا نظام مقرر کیا تھا، علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بھائی چارے کا نظام مکہ مکرمہ میں بھی مقرر ہوا تھا اور مدینہ منورہ میں بھی، اس لیے کہ جب کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو وہ الگ تھلگ بیچارہ ہو جاتا ہے، الگ تھلگ، بیوی مسلمان نہیں ہوئی، بچے مسلمان نہیں ہوئے، رشتے دار مسلمان نہیں ہوئے، تو اتنی بڑی قربانی کہ پوری فیملی کو چھوڑ کر الگ ہو جاتا ہے. ہمیں بھی میرے بھائیوں، ہماری بستیوں میں اگر کوئی نو مسلم مسجد میں نظر آئے تو اس نقطۂ نظر سے دیکھنا چاہیے کہ اس بیچارے کا کوئی نہیں ہے، اس بیچارے کا کوئی نہیں ہے. ہمیں اس نقطۂ نظر سے دیکھنا چاہیے کہ اس بیچارے کا کوئی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دوسرے صحابی کو منتخب فرماتے تھے اور دونوں کو بھائی بنا دیتے تھے کہ تم اس کے بھائی اور یہ تمہارا بھائی. یہ مکہ مکرمہ میں بھی ہوا، مواخات کا سلسلہ مکہ مکرمہ میں بھی چلا. اور جب مدینہ منورہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لوگ ہجرت کر کے آتے تھے، تو ان میں جو ایسا شخص ہوتا تھا جو بیچارہ اکیلا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی کسی کا بھائی بناتے تھے. تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھائی بنایا حضرت سعد ابن الربیع کا، اور سعد ابن ربیع جلیل القدر صحابی، بہت جلیل القدر صحابی، جنگ احد میں شہید ہوئے. اور جب شہید ہو رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو ڈھونڈ رہے تھے، اور جب نظر نہیں آئے تو پوچھا کہ بھئی دیکھو سعد کا کیا ہوا. جنگ کے میدان میں جب پوچھے کتنی محبت ہوگی، بھئی سعد نظر نہیں آ رہا ہے، سعد ابن ربیع، دیکھو کیا ہوا سعد کا. تو صحابہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے، ان میں سے ایک نے دیکھا کہ زخمی حالت میں پڑے ہوئے ہیں اور آخری حالت ہے، آخری حالت، آخری حالت، آخری حالت ہے. اور جو آخری باتیں انہوں نے کہی جن کا خلاصہ کیا ہے، उनको अपनी बीवी की फिक्र नहीं थी कि भाई मेरी बीवी का ख्याल करना है, उसको ये पैगाम पहुंचा देना, बच्चों को ये कह देना। ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी को मेरा सलाम पहुंचा देना। एक बात तो ये कही कि अल्लाह के नबी को मेरा सलाम पहुंचा देना, अल्लाह के नबी को मेरा सलाम पहुंचा देना। और फिर ये कहा, ये वसीयत और नसीहत करके गए कि देखो तुम्हारे जीते जागते अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक दुश्मन पहुंच पाया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी भी तकलीफ पहुंचाई तो कयामत के दिन तुम लोग अल्लाह को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। ख्याल रखना अल्लाह के नबी का। ये मोहब्बत थी, ये मोहब्बत थी उस दिल में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के सिवा कुछ था ही नहीं। ख्याल रखना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुआखात हुई, भाईचारा हुआ, और जब कहा कि भाई आप इनका ख्याल रखना, हमें हमारे जमाने में भी कहते हैं मदरसे में कोई नया तालिब इल्म आता है तो पुराने तालिब इल्म को कहा जाता है कि ख्याल रखना, वो कहते कि ठीक है ख्याल रखेंगे। कितना ख्याल रखा जाता है। खानकाह में कोई नया साथी आता है, पुराने साथी को कहते हैं कि भाई ये पहली मर्तबा अशरे अखीरा में आए हैं, जरा आप ख्याल रखना। कितना ख्याल रखा जाता है। हदीस शरीफ में आता है मुख्तलिफ तुरुक से जब इस वाकये को देखते हैं कि जब भाई भाई बनाया दोनों को तो उसी वक्त उनका हाथ पकड़ के हजरत साद इब्ने रबी अब्दुल रहमान इब्ने औफ को घर लाए और घर ला करके फौरन दस्तरखान बिछाया और दस्तरखान बिछा करके उनको खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद जो सबसे पहली बात कही वो ये कि मेरी दो बीवियां हैं, उन दोनों में से दोनों को, उन दोनों को तुम देख लो और उन दोनों में से जो तुमको पसंद आए मुझे बतला दो, मैं उसे तलाक दे दूंगा और तुम उससे शादी कर लो। अभी कोई जान पहचान कुछ भी नहीं। अभी आध घंटे पौन घंटे एक घंटे पहले मुआखात हुई। और ये नहीं कि दो में से मैं एक पत नहीं, तुम अजबहुमा इलैक, तुम देखो दोनों को और तुमको जो पसंद आए उन दोनों में से वो मुझे बतला दो, मैं उसको तलाक दे दूंगा और इद्दत गुजरने के बाद फिर तुम उससे निकाह कर लेना। एक बात ये, और नंबर दो दूसरी बात ये कि सब जानते हैं कि इस वक्त मदीना मुनव्वरा में मुझसे ज्यादा जायदाद वाला कोई नहीं है। प्रॉपर्टी और लैंड और बागात वगैरह के एतबार से सबसे ज्यादा रिच मैं हूं। मैं मेरा माल तुम्हारे साथ आधा आधा कर लेता हूं, आधा तुम ले लो आधा मेरा, इसलिए कि तुम मेरे भाई हो। एक मुस्तकिल अलग मौजू है कि साहबे किराम रिजवानुल्लाह ताला अली मुजमईन का आपस में ताल्लुक किस कदर ज्यादा था। आज पूरी दुनिया के सियासी हालात आप हजरात के सामने हैं। मुहाजिर, मुहाजिर है? ये तो इस्तेलाही मुहाजिर थे, लेकिन आजकल मुहाजिर का क्या माना? रेफ्यूजी। मुहाजिर का यही माना, रेफ्यूजी, जो बेचारा मजबूर होकर एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाता है। आज पूरी दुनिया के लिए मुहाजिर मसला बने हुए हैं। मुहाजिर की वजह से इलेक्शन जीते जाते हैं, मुहाजिर की बुनियाद पर। इलेक्शन जीतने का तरीका यह है कि हम इमिग्रेशन को रोकेंगे, मुहाजिरीन को निकालेंगे हमारे मुल्क से, इन बुनियादों के ऊपर इलेक्शन जीते जाते हैं। इसका मतलब यह है कि लीडर्स का जहन भी ऐसा ही है और वोट देने वालों का जहन भी ऐसा ही है कि हमें इंसान नहीं चाहिए, हमारा इंसानी उखुवत का कोई रिश्ता नहीं है, हमें नहीं चाहिए हमारे मुल्क में। अपनी जान और अपनी इज्जत को बचाकर भागने वाले समंदर में कश्तियों में बैठ जाते हैं। कुछ दुनियादार भी होते हैं, लेकिन म्यांमार के मुसलमान, उनकी कितनी कश्तियां समंदर के बीचों बीच कितने दिनों तक पड़ी रही, कोई मुल्क उनको अपने साहिल पर उतरने की इजाजत नहीं दे रहा था। अक्सर मुसलमान थे, मुसलमानों को मुसलमान मुल्क लेने के लिए तैयार नहीं। हमारे बाज मुस्लिम ममालिक में ऐसे वाकियात भी हुए कि एक इलाके में बमबारी की वजह से एक इलाके के लोग दूसरे इलाके में आए तो उस दूसरे इलाके के लोगों ने उनके खिलाफ एहतजाजी जुलूस निकाला। एहतजाजी जुलूस के ये यहां नहीं चाहिए, یہ واپس چلے جائیں. کہاں چلے جائیں بھائی جہاں بمباری ہو رہی ہے؟ مسلمان مسلمان کے خلاف احتجاجی جلوس نکال رہا ہے اسلامی ملک میں. یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ کوئی ہمارے ملک میں آئے, کوئی ہمارے شہر میں آئے اور درجنوں کی تعداد میں آئے اور سینے سے لگا کر کے انہیں ویلکم کرے. یہ آسان نہیں ہے. اسی وجہ سے قرآن نے ان کی اس خوبی کو بیان کیا ہے مقام تعریف میں, یحبون من ہاجر الیہم, وہ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے بے سر و سامانی کے عالم میں آتے ہیں, کنگال ہو کر آتے ہیں, خالی ہاتھ آتے ہیں, مسکین اور فقیر بن کر آتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں, ان کو اپناتے ہیں نہیں, ان کا تعاون کرتے ہیں نہیں. یحبون من ہاجر الیہم, اور تاریخ میں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور تربیت نے کیسی امت تشکیل دی. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم اسی نبی کے نام لیوا ہیں میرے بھائیو. اگر اسی نبی کی تعلیم کو آج ہم لیں اور اپنی تربیت کرائیں تو یہی اوصاف میرے اور آپ کے اندر بھی آ جائیں گے. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ بنگلہ دیشی ہے یا یہ گجراتی ہے یا یہ پاکستانی ہے یا یہ پنجابی ہے یا یہ پٹھان ہے یا عربی ہے یا اجمی ہے. ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ میرے اللہ کا بندہ ہے, یہ میرے اللہ کا بندہ ہے. غیر مسلم ہے تو میرے اللہ کا بندہ, اور مسلم ہے تو یہ میرا مسلمان بھائی ہے. گلے لگائیں گے ہم. یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فی کو اور جنگ میں حاصل شدہ اموال کو تقسیم کرتے ہوئے ان کو دے دیتے ہیں مہاجرین کو اور انصار کو نہیں دیتے, تو اپنے دل میں کوئی تنگی نہیں پاتے اور اپنے دل میں اس مال کی طرف کوئی لالچ نہیں پاتے, ان سے محبت اتنی کرتے ہیں. غزوہ بن النظیر کے بعد جب بن النظیر کے علاقے فتح ہوئے تو علاقے فتح ہونے کی دو صورتیں ہیں, ایک تو یہ کہ قتل و قتال ہو اور قتال کے نتیجے میں دشمن پر غالب آ جائے اور وہ مال ہاتھ میں آئے, تو اس کا حکم یہ ہے کہ 80% جو ہے 80% وہ مال غنیمت کے طور پر مجاہدین میں تقسیم کر دیا جاتا ہے, اور 20% جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہوتا ہے کہ جہاں چاہے آپ خرچ کریں. اور اس کے لیے قرآن مجید نے مصرف بھی بتلا دیے کہ یہاں 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 ان پانچ جگہوں میں سے جہاں چاہے آپ خرچ کر دیں. اور جس علاقے میں مسلمان جائیں اور بغیر قتال کے سامنے والے لوگ ہتھیار ڈال دیں, چاروں طرف سے محاصرہ ہو جائے, عاجز ہو کر کے فتح ہو, تو پھر چونکہ لڑا کوئی نہیں ہے, جنگ کسی نے نہیں کی ہے, اس لیے مال غنیمت کے طور پر کسی کو کچھ نہیں ملے گا. 100% اللہ کے نبی کے اختیار میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ پانچ قسموں میں سے جس کو چاہے دے دے. فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. یہ فی, اس کو فی کہتے ہیں, جو پورا کا پورا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ جائے, اور وہ مال غنیمت جس میں سے 20% اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. وہاں بھی یہی ہے, وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. مقرر کر دیا کہ ان صنفوں میں, ان جماعتوں میں, مساکین میں, یتیموں میں, مسافروں میں, اس طرح کچھ صنفیں مقرر, جس میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو سب کا سب آپ لے سکتے ہیں کسی کو دیے بغیر, لیکن یہی آپ کی نبوت کی علامت ہے کہ آپ نے اپنے لیے صرف بقدر ضرورت رکھا, باقی ہمیشہ تقسیم کر دیا. حالانکہ قرآن نے اجازت دی تھی کہ آپ سب خود بھی رکھ سکتے ہیں. تو غزوہ بن النظیر کے بعد جو کچھ حاصل ہوا تھا اس پر قبضہ آپ کا تھا, جو چاہے کر سکتے تھے, باغات, کھیتیاں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ انصار کو میرے لیے جمع کرو. انصار جمع ہو گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ مختلف جگہوں سے جو مہاجر یہاں مدینہ منورہ میں آئے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اس وجہ سے یہ تمہارے گھروں میں رہتے ہیں، تمہارے گھروں میں رہتے ہیں، مواخات ہوتی تھی، یہ تمہارا بھائی تمہارے گھر میں رہے گا، یہ تمہارا بھائی تمہارے گھر میں رہے گا، اور یحبون محبت تھی، تو جب بھی کوئی نیا آدمی آتا تھا تو دو چار آدمی کھڑے ہو جاتے تھے کہ میں اس کو لے جاؤں گا، میں اس کو لے جاؤں گا، میں اس کو لے جاؤں گا، تو احادیث سے پتا یہ چلتا ہے کہ قرآن اندازی کرنی پڑتی تھی، قرآن اندازی کرنی پڑتی تھی، اور ہم ہوتے تو تم ان کو لے لو، میں پہلے آپ کو چانس دے رہا ہوں، بہت نیکی کا کام ہے، خیر کا کام ہے، آج کل اصل میں بیوی کچھ بیمار چل رہی ہے تو آپ ان کو سنبھال لو، ان کے بعد جو آئے گا اسے میں سنبھال لوں گا، اور وہاں یہ تھا کہ نہیں میں لے جاؤں گا، میں لے جاؤں گا، میں لے جاؤں گا. فطار لنا عثمان ابن مزون، عثمان ابن مزون اڑ کر آئے، تو اڑ کر آئے کا مطلب یہی کہ چٹھی نکالی تو ہمارے، بہت خوش ہوتے تھے کہ ہمارے لیے، ہمارے حق میں آ گئی عثمان ابن مزون، قرآن اندازی ہوتی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارے انصار آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بنو النذیر کا جو علاقہ فتح ہوا ہے یہ میرے اختیار میں ہے اور میں اسے تقسیم کرنا چاہتا ہوں. اور دو شکلیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، ایک شکل تو یہ ہے کہ میں مہاجرین اور انصار دونوں پر برابری کے ساتھ تقسیم کر دوں، اس لیے کہ آپ کی بھی دین کے لیے بہت قربانیاں ہیں، اور مہاجرین تو مستحق ہے ہی بیچارے، ان کے پاس کچھ نہیں، تو دونوں پر برابری کے ساتھ تقسیم کر دوں، لیکن اس صورت میں یہ آپ کے گھروں میں ہی رہیں گے، اس لیے کہ جتنا حصہ ان کو ملے گا اس سے یہ اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو پائیں گے. اور دوسری شکل یہ ہے کہ آپ مجھے اجازت دے دو تو میں یہ سارا کا سارا مہاجرین پر تقسیم کر دوں، تاکہ یہ اپنے گھر بنا لے خود کے اور تمہارے اوپر بوجھ نہ رہے. دیکھو اختیار ہے اللہ کی طرف سے پورا، اور سامنے مجمع اللہ اور اس کے رسول کی بات پر قربان ہونے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پھر بھی اسوہ نبوی ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ اپنے قریب کے جو لوگ ہیں ان کے دلوں کو توڑنا نہیں چاہیے، اور اس بات کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ آپس میں ان کے دلوں میں بھی ایک دوسرے کے بارے میں کوئی تکلیف، دیکھو اتحاد اتفاق کہ میں تقسیم کر دوں گا، ان کے دل میں شاید کوئی بات آ جائے انصار کے دل میں. بس ابھی یہ دو چوئس آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ اوس اور خزرج دونوں کے سردار بیٹھے ہوئے تھے، دو بڑے بڑے خاندان تھے انصار کے، سعد ابن معاذ کھڑے ہو گئے اوس کی طرف سے اور سعد ابن عبادہ کھڑے ہو گئے خزرج کی طرف سے، کوئی مشورہ وشورہ نہیں، دونوں کھڑے ہو گئے اپنی اپنی جگہ پر جہاں بھی بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے اور بغیر کسی مشورے کے دونوں نے ایک ہی بات کہی، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں دو چوائس دی ہے، ہمارے ذہن میں ایک تیسرا آپشن ہے، اور وہ تیسرا آپشن یہ ہے کہ سارا مال مہاجرین میں تقسیم کر دیجئے مگر ان کو ہمارے گھروں میں ہی رہنے دیجئے، ہم ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ان کو الگ گھر میں جانے کے لیے نہ کہیے. یہ ابتدا کا واقعہ. اور پھر فتوحات کا دور چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، بحرین کا علاقہ فتح ہوا، مہاجرین بھی اچھی طرح سیٹل ہو چکے تھے، اب مالی اعتبار سے خود کفیل ہو چکے تھے، بحرین کا علاقہ فتح ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار کو بلاؤ. انصار آئے تو کہا کہ میرا دل یہ کر رہا ہے کہ تم لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہے، یہ بحرین کا علاقہ ہے وہ میں تمہارے نام پہ کر دوں، میرا دل یہ کر رہا ہے، مجھے اختیار ہے، میں تمہارے نام پہ کر دوں. تو انصار نے بیک زبان ہو کر کے کہا کہ نہیں، ہم بحرین کا علاقہ اسی وقت لیں گے جب ہاف ہمیں ملے اور ہاف مہاجرین کو، نہ صرف ہمیں ملے، ایسا نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ، اس وقت ہمارا مہاجرین کو دینے کا ارادہ نہیں ہے، ارادہ تم ہی کو دینے کا، پھر ہم بھی نہیں لیتے. نہ ان کو ملا نہ ان کو ملا، لیکن مہاجرین بھائیوں کے بغیر انہوں نے لینا پسند نہیں کیا. آج چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم لڑتے ہیں، اور اختلاف ہو جائے، لڑائی ہو جائے تو اس لڑائی کو بڑھاوا دیتے ہیں، مسجدوں میں لڑائیاں، مدرسوں میں لڑائیاں، جماعتوں میں لڑائیاں، اور لڑائیاں کم ہوں لڑائیاں ختم ہوں اس کی کوشش کرنے کی جگہ پر لڑائیاں بڑھے کیسے, بڑھے کیسے؟ لوگوں کو صلح کی طرف سمجھا سمجھا کے لانے کی بجائے سمجھا سمجھا کے لڑائی کی طرف لا رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. دنیا دار لوگ تو لڑتے ہی ہیں, دیندار لوگ دینی کاموں میں کس قدر افسوس کی بات ہے. ٹکڑے پر ٹکڑے, ٹکڑے پر ٹکڑے, ٹکڑے پر ٹکڑے, ٹکڑے پہ ٹکڑے, سرحدیں 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 سرحدیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس امت کو ایک بنا کر گئے تھے آج وہ ستاروں کی طرح ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی. اور اسی وجہ سے میرا اور آپ کا کوئی ویلیو نہیں دنیا میں, کوئی طاقت نہیں ہماری. ایک خاندان میں 25 بھائی ہوں, طاقتور ہوں, ہوشیار ذہین ہوں, تو پورے شہر کے اوپر ان کا رعب رہے گا. لیکن آپس میں لڑ لڑ کے 25 بھائی الگ الگ ہو جائیں, کیا کیا حیثیت رہے گی بھائیوں کی؟ اس لیے حق کو ڈھونڈو, حق کو سمجھو, اور حق کو ڈھونڈ کر, حق کو سمجھ کر, حق کو پہچان کر پھر حق کے سامنے جھک جاؤ, چاہے پوری دنیا ایک طرف ہو. حق کو معیار بناؤ, حق, حق کو معیار بناؤ. اور اگر حق دونوں طرف ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے مجتہد فی مسائل ہوتے ہیں, جیسے آمین بالجہر کہنا بھی حق ہے اور آمین بالسر بھی حق ہے, ہاتھ اٹھانا بھی حق ہے اور ہاتھ نہ اٹھانا بھی حق ہے. اگر ایسی بات ہے تو ایک دوسرے کو عزت کی نظر سے دیکھو. انگلش میں کہتے ہیں اگری ٹو ڈس اگری, کم سے کم اس پہ تو آؤ. کم سے کم آخری چیز جس پر امت کو آنا چاہیے وہ یہ کہ اگری ٹو ڈس اگری, اتفقوا علی انکم لا تتفقون. اس پر اگری ہو جاؤ کہ بھائی ہمارا اور تمہارا اگریمنٹ نہیں ہوگا, تم تمہارا کام کرتے رہو, ہم اپنا کام کرتے رہتے ہیں, نہ ہم آپ کو چھیڑیں گے نہ تم ہمیں چھیڑو. اتنا تو کرو. وہاں ذرا اختلاف ہوتا تھا, تھوڑا سا بھی اختلاف تو فوراً صحابہ, خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے, کتنی بڑی شخصیت, مدینہ منورہ سے قبا تک سفر کر کے تشریف لے گئے قبا, اور کہہ کر کے گئے کہ میں جا رہا ہوں اس لیے کہ وہاں ذرا جھگڑا ہو گیا ہے صلح کرانے کے لیے, صلح کرانے کے لیے. اور اس صلح میں اتنی دیر لگ گئی کہ مسجد نبی میں نماز میں نہیں پہنچ سکے, حضرت ابو بکر صدیق کو پڑھانی پڑی, اتنا اہم تھا صلح کا مسئلہ. بہرحال وقت بھی کم ہے, اللہ تعالی شانو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے منع کر دیا اور یہ کہا کہ تھوڑے بہت پیسے لے کر آیا ہوں مکہ مکرمہ سے, مجھے ذرا بازار بتلا دو. تو بنو قینقاع کا بازار بتلایا ان کو کہ یہ ہے بازار. صبح گئے, جب رات کو آئے تو پروفٹ ہوئی, کچھ خریدا بیچا خریدا بیچا خریدا بیچا. تو شام کو جب آئے تو جو اپنے پیسے تھے وہ اتنے ہی رہے, اور گھی اور پنیر جو ہے کھویا وہ بچ کر کے لائے گھر میں, وہ بھی بہت اونچے تھے, بیوی بھی دے دوں اور مال بھی دے دوں یہ بھی بہت اونچے تھے کہ نہ ہم ہوتے تو ہمارے لیے تو مالی غنیمت ہوتا ہو کہ بھائی بیوی بھی ہے اور اتنی ساری جائیداد بھی, نہ ہم اپنی محنت سے کمائیں گے. فتاب الغدو, اور لگاتار روزانہ صبح کو مارکیٹ میں جاتے رہے, تجارت کرتے رہے شرعی حد میں رہ کر, اور دھیرے 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 جب خود کفیل ہو گئے تو شادی کر لی. اور شادی کتنی سادی تھی, شادی اتنی سادی اور سمپل تھی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا بھی نہیں چلا کہ عبد الرحمن آج شادی کر رہا ہے. جب وہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور دوسری روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ آ رہے تھے اور راستے میں ٹکرا گئے, آ رہے تھے راستے میں ٹکرا گئے. تو اس زمانے میں جب شادی ہوتی تھی تو ایک خاص قسم کی خوشبو لگاتے تھے دلہا میاں, یا یہ ہو سکتا ہے کہ بیوی نے خوشبو لگائی تھی تو بیوی کے کپڑے پر سے ان کے کپڑے پہ لگ گئی. بہرحال ایک خاص قسم کی خوشبو جو شادی کے موقع پر, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اس خوشبو کو دیکھا, دبا بھی تھا اس کا خوشبو کا, تو کہا کہ اتزوجتا یا عبد الرحمن, یہ عبد الرحمن تمہارا نکاح ہو گیا ہے؟ کہا کہ جی میرا نکاح ہو گیا ہے, نکاح ہو گیا ہے میرا, نکاح ہو گیا ہے. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے, آپ سب حضرات کے ذہنوں سے کیا گزر رہا ہے وہ مجھے پتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور شکوا کیا ہوگا کہ ہمیں بتایا تک نہیں تم نے. جیسا کلچر ہوتا ہے ویسے ہی ذہن میں باتیں آتی ہیں نا. لیکن نہ شکوا نہیں کیا. فکر فوراً کیا ہوئی, غور سے سنو, فکر کیا ہوئی, فکر یہ ہوئی کہ یہ میرا شاگرد, یہ میرا مرید, یہ میرا صحابی, یہ میرا دوست, یہ میرا چھوٹا, جو کچھ بھی آپ کہہ دو, یہ ہجرت کر کے آیا ہے, اپنے پیروں پہ اپنے کو کھڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور اس نے شادی کی ہے, مہر دینی پڑی ہوگی, مہر کتنی ہوگی, کہیں بوجھ تو نہیں پڑ گیا. اسے سب سے پہلے پوچھا کہ کم سخت ہے الیہا, مہر کتنی دینی پڑی تم کو, اصل جو مقصد ہے اس کی طرف گئے, مہر کتنی تم کو دینی پڑی. تو انہوں نے مہر بتائی کہ اتنی مہر, بہت کم, کم میں کام ہو گیا. جب دیکھا کہ مہر تو بہت کم رہی ہے, تجارت کر رہا ہے, تاجر ہے, تو کہا کہ ولیمہ کیا کہ نہیں. پھر پوچھا کہ ولیمہ کیا کہ نہیں, تو کہا کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ولیمہ تو میں نے نہیں کیا. تو کہا کہ پھر ولیمہ کیجیے, ولیمہ کیجیے, اور ولیمہ کرنے کے لیے تمہیں بہت مہمانوں کو بلانا پڑے اور ایک بکری تک ذبح کرنا پڑے. تو ایک بکری بھی ذبح کرو مگر ولیمہ ضرور کرو. یہ ولو جو ہے تقلیل کے لیے نہیں ہے, تکفیر کے لیے ہے, تکفیر کے لیے. یعنی اگر تم کو سب دوستوں کو بلانے کے لیے ایک بکری بھی ذبح کرنا پڑے تو ذبح کرو. اس لیے کہ فائنینشیل پوزیشن جانتے تھے ان کی. اور بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ ایک بکری کا کہہ کر کے خود آپ نے اپنے جیب سے پیسے نکال کر کے مرحمت فرمائے. تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف فرما ہے, ان کو پتا تک نہیں چلا, پھر بھی شادی ہو گئی. اور وہ شادی اتنی مبارک ہوئی, اتنی مبارک ہوئی, اتنی مبارک ہوئی کہ 1400 سال کے بعد آج ہم لیسٹر میں بیٹھ کے اس شادی کا تذکرہ کر رہے ہیں اور اسے اپنے لیے نمونہ قرار دے رہے ہیں. مجھے ایک شادی ایسی بتاؤ آپ جس میں ہزاروں خرچ ہوئے ہوں اور اس کا ممبر پر سے ذکر ہوا ہو کہ ایسی شادی کرو. 1400 سال گزر گئے, یہ شادی اتنی مبارک, اتنی مبارک کہ آج اس کی تعریف ہو رہی ہے. آج ہمارے دل جو ہیں عقیدت سے لبریز گئے, اسے لوگ بھی دنیا میں رہتے تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچائی ہے, تکلیف نہیں پہنچائی. آج ہم کتنا اصرار کرتے ہیں کہ نہیں, نکاح پڑھانے کے لیے آپ کو آنا ہی پڑے گا, چاہے حضرت کو کتنی تکلیف کیوں نہ ہو جائے, آنا ہی پڑے گا آپ کو. ان کا بھی دل چاہا ہوگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نکاح پڑھائیں, لیکن نہ, وہ دوسرے کاموں میں مشغول ہے, اہم کاموں میں مشغول ہے, اپنے یہ چھوٹے, یہ تو دنیا کا کام ہے شادی, اس میں حضرت کو بلانا اور تکلیف دینا نہ. اور شادی اتنی اہم نہیں تھی, ہمارے یہاں تو کئی مہینوں پہلے گاجنا شروع ہو جاتی ہے شادی. ہمارے یہاں شادی ہے تمہارے آوانو چھے, شادی چھے تمہارے آوانو چھے, شادی چھے تمہارے آوانو چھے, اور اگر نہ کہے تو پھر قطع تعلق بھی ہو جاتا ہے. تو شادیوں کو سادی کرو, سادی کرو. اور جو شریح حد میں رہ کر کے بڑی شادی کرتے ہیں, ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی اتباع نبی میں شادی بھی تو کرو. شریح حد میں رہ کر کے بہت بڑی بڑی شادیاں کی, ایک آدھ چھوٹی بھی تو کرو, ایک آدھ چھوٹی بھی تو کرو, سمپل بھی تو کرو. حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی شادی ہوئی, شادی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل ولیمے میں بھی آپ تشریف لائیے. ولیمے میں تشریف لے گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جی تو بخاری شریف کی روایت ہے کہ جانتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ولیمے میں کھلانے پلانے کے لیے اور کھانا تیار کرنے کے لیے خادمہ کون تھی, خادمہ کون تھی جس نے ولیمہ تیار کیا تھا؟ جانتے بھی ہو, کہتے خادمہ دلہن تھی جس کا کل نکاح ہوا تھا, اس نے ہی کھانا تیار کیا اور ولیمے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا, اور محبت اس قدر تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ شب زفاف میں جب وہ اپنے شوہر سے مل رہی ہے اس وقت ان کے ذہن میں یہ بات رہی کہ کل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ولیمے میں تشریف لا رہے ہیں تو ان کے لیے نبیز بنانا چاہیے. نبیز اس زمانے میں شربت, خاص چیز, تو نبیز بنانا بھولی نہیں. دلہن تھی تو دوسرے دن خیال نہیں آیا کہ او ہو کل تو ہماری شادی تھی, اور میاں کے ساتھ ہم مشغول تھے خوشیوں میں، بات چیت میں، گفتگو میں، اور نبیز بنانا تو بھول ہی گئی. نہ، اس خوشی کے موقع پر بھی پہلے ایک پیالہ لیا، پیالے میں پانی ڈالا، پانی میں کھجور ڈالی، اسے بند کر کے رکھ دیا کہ کل صبح کو اس کا نبیز بنائیں گے. اتنی محبت تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو بھائی شادیوں کو سب سے جو کم درجے کی چیز ہے، شادیوں کو شرعی حد میں رہ کر کرو، یہ کم درجے کی چیز. اور اعلیٰ درجے کی چیز ہمارے زمانے میں چونکہ سب ہی بڑی شادیاں کرتے ہیں، شرعی حد میں رکھنے والے بھی، تو کچھ کچھ شادیاں سادی بھی ہونی چاہیے، سمپل بھی ہونی چاہیے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ دھیرے 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 شادی سادیوں کی طرف آئے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ تعالی شانہ جو باتیں کہی گئیں ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. محمد حنیف حسین بھائی، آپ اپنی صاحبزادی نور النساء آپا کی طرف سے وکیل ہیں. کیا آپ نے اپنی وکالت سے مسلمانوں کے اس مجلس کے روبرو نور النساء کی ذات کو مولانا حمزہ وظیفدار کے نکاح میں بعوض نقد مہر فاطمی دیا؟ بیٹا حمزہ، محمد حنیف حسین بھائی نے اپنی صاحبزادی نور النساء آپا کو آپ کے نکاح میں بعوض نقد مہر فاطمی دیا، آپ نے اسے اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر واخرج منکما الطیب. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرة. اللہم بارک لنا فیما عطیتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضیت لنا. اللہم بارک لهم فیما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. رحم کا، کرم کا معاملہ فرما، یسر و سہولت کا معاملہ فرما، عفو و عافیت کا، فضل و عنایت کا معاملہ فرما. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی، جمنے کی، دوسروں کو چلانے کی، جمانے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین اپنی رضا کے خاطر کام کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین اپنی رضا کو، الہ العالمین آپ کی رضا کو مقصود بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین علم دین نصیب فرما، صحیح علم دین نصیب فرما، علماء ربانیین علماء صالحین کی صحبت نصیب فرما، الہ العالمین اس علم میں برکت اور اس علم میں برکت اور نورانیت پیدا فرما، اس پر اخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے ارحم الراحمین اس کو پورے عالم میں عام کرنے کا جذبہ نصیب فرما، الہ العالمین اس کے لیے جس ہمت اور جن اوصاف کی ضرورت ہے، جن وسائل کی ضرورت ہے، ان سب کو مہیا فرما، اے ارحم الراحمین آج جو باتیں عرض کی گئی ہیں ان میں سے ہر بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اتباع سنت کی توفیق عطا فرما، دین کی پیروی کی توفیق عطا فرما، تیری ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما، تیری ناراضگی والے کاموں سے بہت دور رہنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین نفس کو مغلوب فرما دے، الہ العالمین شیطان سے حفاظت فرما، الہ العالمین آج کے اس نکاح میں ہر قسم کی خیر و برکت پیدا فرما، ہر شر سے ہر مکروہ سے حفاظت فرما، دلہا دلہن کو آپس میں خوب محبت مودت انس الفت نصیب فرما، الہ العالمین بدناظرین کی نظر سے شریروں کے شر سے مفسدین کے فساد سے ان کی حفاظت فرما، اے ارحم الراحمین ان کی خوب حفاظت فرما، ان کی خوب حفاظت فرما، نکاح کے اخروی دنیاوی جو فوائد مقاصد ہیں ان میں دونوں کو کامیابی عطا فرما، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلہا دلہن کے لیے اپنی حیات طیبہ میں جو جو دعائیں فرمائی تھیں وہ ساری ان کے حق میں قبول فرما، الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین ہدایت کو عام فرما، ہدایت کو عام فرما، ہدایت کو عام فرما، رحمتوں کو عام فرما، برکتوں کو عام فرما، الہ العالمین آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما، جن شرور سے پناہ مانگی تھی ان شرور سے پناہ عطا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ۔